بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر پروگرام پیام رحمان لے کے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں آج سورہ مرسلات کا تعارف پیش کریں گے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سورہ مرسلات قرآن مجید کے 29ویں سپارے کا آخری سورہ ہے، اور اس کے بعد جب یہ سورہ ہم مکمل کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد 30واں سپارہ ہوگا اور سورہ نبا کا آغاز ہوگا. لیکن آج سورہ مرسلات کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف جائیں اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو، چاہتے ہیں کہ سورہ مرسلات کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين.
بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں، پھر تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں، پھر صحیفوں کو کھول دینے والے ہیں، پھر حق و باطل کو جدا کرنے والے ہیں، پھر یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے ہو یا تنبیہ کے لیے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے. پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے ملتوی رکھا ہوا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور آپ کو کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ پھر بعد والوں کو بھی ہم ان کے پیچھے لائیں گے. مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے خلق نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام میں ٹھہرائے رکھا ایک معین مدت کے لیے. پھر ہم نے ایک اندازے سے منظم کیا، پھر ہم بہترین اندازے سے منظم کرنے والے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ مرسلات کا تعارف لے کے. ابھی تلاوت ہو رہی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہوا, آپ نے سنا, استفادہ کیا ہوگا یقیناً قرآن مجید کی ان آیات سے جس میں مجرموں کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ جنہوں نے دنیا میں آیات الہی کو جھٹلایا, اور وائے ہو ان لوگوں پر کہ جو مکذبین ہیں یعنی جھٹلانے والے ہیں. ناظرین اس سورے کا ہم تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, انشاءاللہ وہ اس پہ مفصل گفتگو کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں ٹیلی فون نمبرز کا اعلان کر دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے دوران پروگرام تو آپ ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں زندہ اور براہ راست. ٹیلی فون نمبرز نوٹ فرما لیں, 00982512902620. دوسرا نمبر ہے 00982512913740. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں, urdu@sahartv.ir. اور ویب سائٹ دیکھنے کے لیے ہمارا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. تو ناظرین ان ایڈریسز کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ٹیلی فون نمبرز کا اعلان میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا. پروگرام کے دوران اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھے تو آپ ہم سے زندہ صورت میں سوال کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی طرف اور ان سے ہم سوالات کریں گے سورہ مرسلات کے تعارف کے حوالے سے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابھی قبلہ جب تلاوت ہو رہی تھی شروع میں تو میں ان آیات کو ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا. واقعاً پروردگار عالم نے اس سورے کی ابتدا ہی سے قسمیں کھائی ہیں مختلف چیزوں کی. پھر اس کے بعد آسمان کا ذکر ہے جب اسے اس کا شامیانہ اٹھا لیا جائے گا, پہاڑوں کا ذکر کیا ہے, یعنی بہت سخت مراحل بیان کیے ہیں دنیا کے بعد جو قیامت کے مراحل ہیں, اور اس دن جو مکذبین ہیں جھٹلانے والے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے. تو ایک اثر ہوتا ہے معنوی قرآن مجید کی تلاوت سننے کا. پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے کما حقہ استفادہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ تشریف لائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح جو ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے اس سورے کا ایک مختصر سا تعارف ہو جائے, اور اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے روایات میں اگر وہ کوئی ہے تو آپ بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وهو خیر ناصر ومعین, الحمد لله والصلاة على اهلها. جہاں تک سورہ مرسلات کا تعلق ہے تو یہ سورہ مکے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. البتہ بعض مفسرین نے اس ایک آیت کی بنیاد پہ جو اس میں پائی جاتی ہے سورہ کو مدنی کہا ہے, جس میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے ہیں. شاید انہوں نے اس میں یہ علت اس کے بیان کی, چونکہ اس میں یہ ہے کہ مکے میں نماز نہیں ہوتی تھی اور رکوع نہیں تھا, یہ شاید ان کے ذہن میں تصور تھا. اس بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ سورہ جو ہے وہ مکی نہیں مدنی ہے, جبکہ ایسا نہیں, مکے میں جو ہے وہ نماز کافی عرصے تک پڑھی گئی اور وہاں پہ رکوع بھی انجام پاتا تھا نماز بھی. تو اگر اس کو دلیل بنائے تو وہ گویا کہ صحیح نہیں ہے. اور خود آیتیں جو ہے وہ بتا رہی ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے حوالے سے اسے کرے, کیونکہ عقائد کی زیادہ گفتگو جو ہے وہ جو عقائد سے متعلق آیتیں ہیں وہ مکے میں نازل ہوئیں.
قبلہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی سورہ مکی ہو اور اس کے اندر بعض آیات مدنی ہوں, یا اس کے بالکل برعکس کوئی سورہ مدنی ہو لیکن اس میں بعض آیات جو ہیں مکی.
ہاں جی ہاں, بہت سے سورہ ایسے ہیں, اور خاص طور سے ابھی ہم جو سورہ انسان یا سورہ دہر کا جو ہم نے گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں جس پر گفتگو کی اس کے بارے میں بعض مفسرین خیال یہ کہ وہ آیتیں جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں, باقی آیتیں جو ہیں مکی ہیں. تو ایسا ہے,
یعنی یہ بھی نظریہ اس سورے کے حوالے سے موجود ہے.
جی جی, تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ مرسلات جو ہے وہ مکی ہے اور بہت ہی اہم سورہ ہے کہ جس جو 50 آیات کریمہ پر اور 181 الفاظ و کلمات پر مشتمل ہے. جو سوروں کی واقعی ترتیب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اس کے لحاظ سے یہ 32 سورہ ہے, اور جو موجودہ ترتیب ہے اس میں جو ہے وہ 77 سورہ 77 نمبر پر واقع ہے. اور اس کے مرسلات کے نام, اس کا ایک نام عرف بھی ہے, اور یہ دونوں نام مرسلات اور عرف دونوں جو ہے وہ اس کی پہلی آیہ کریمہ سے لیا گیا جس میں ارشاد ہوتا ہے والمرسلات عرفاً, اسی پہلی آیہ سے دونوں نام لیے گئے ہیں. اب جہاں تک
اس سورہ کی مرسلات بھی کہا جاتا ہے اور سورہ عرف
عرف بھی کہتے ہیں, جہاں تک اس سورہ کی فضیلت کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے میں بیان کر دوں کہ مادی حوالے سے اور معنوی دونوں حوالے سے اس کی فضیلت اور اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں. مثلا معنوی حوالے سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ والمرسلات, کہ جو سورہ والمرسلات کی تلاوت کرے گا تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے جو ہے وہ خوف سے امن میں رہے گا, اور پروردگار جو ہے وہ اسے ہر طرح کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا. بہت ہی اہم سورہ ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یعنی روایتوں میں ہے, اور آپ سے جو روایت نقلی اس میں یہ ہے کہ اس کے اور بھی فوائد, ایک فائدہ یہ کہ پروردگار اس کے بارے میں کہے گا انہ لیس من المشرکین, کہ یہ شخص جو سورہ مرسلات پڑھتا تھا یہ مشرکین میں سے نہیں تھا, یہ مشرک نہیں تھا بلکہ موحد تھا. ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو موحد کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں,
ایک دفعہ اوپر سے گواہی آتی ہے,
ایک طرف ایک بار کہ پروردگار کسی کی وحدانیت اور اس کی یعنی اس کے موحد ہونے اور وحدانیت کے قائل ہونے کی جو گواہی دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود سے ایک معیار بنا لیتے ہیں توحید کا اپنے لیے, اور اس کی بنیاد پر ممکن ہے کہ بعض دوسرے مسلمان فرقوں کو ہم کافر و مشرک کہنے لگے, اپنے بجائے کہ ہم اس کی کتابوں کو دیکھیں, اس کے علماء کے نظریات کو دیکھیں, بعض مثلا اس فرقے کے بعض ظاہری اعمال کو دیکھ کر جو ہے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں یہ مشرک ہے, یہ مشرکان عمل ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ مثلا یہ کرنا چاہیے, علماء اس کے کیا کہتے ہیں, کتابوں میں کیا ہے, یا اس کی نیت کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, اور اس کے عقیدہ کیا ہے, اس کے بعد ہم کسی کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. خیر وہ اپنی جگہ کے اوپر. تو پروردگار جس کے بارے میں کہے موحد ہے یقیناً وہ موحد ہوگا.
قبلہ یہاں ایک بہت اچھا نقطہ جو ہے آپ نے بیان کیا, کسی فرقے کے یا کسی مذہب کے جو لوگ ہیں وہ جو عمل کر رہے ہیں اس سے دیکھ کے ہمیں کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں لگانا چاہیے, رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مثلا خدا نخواستہ مشرک ہے یا کافر ہے. اس طرح کی جو چیزیں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یا مسلمانوں کے بعض فرقوں میں یہ چیز بہت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ وہ کسی اور فرقے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں.
جی ہاں, یعنی اب ہم اپنی طرف سے ایک معیار بنا لیں شرک کا اور کفر اور توحید کا, اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اس معیار پہ جو پورا نہیں اتر رہا ہے وہ مشرک ہے ہماری نظر میں. نہیں, ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک معیار بنا لے اور آپ کو وہ مشرک کہنے لگے کافر, تو ایسے تو کام نہیں چلنے والا. بلکہ دیکھیں قرآن میں شرک کا کیا معیار ہے,
قرآن اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو اہل بیت ہیں ان کے اقوال میں اور ان کی سیرت میں جو حقیقت میں وہی قرآن ہے, وہ قرآن ناطق ہیں, قرآن صامت ہے, اس میں کیا بیان کیا, جو معیار قرآن نے بیان کیا ہے
جی
اس کو اس کی کسوٹی پہ ہم پرکھیں.
ہاں, تو ایک مفصل گفتگو ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کو اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بس خالی ایک بریکٹ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں. وہ یہ کہ مثال کے طور پر جسے اگر کوئی فرقہ ہے اور اس کو ہم مشرک کہہ رہے ہیں, کافر کہہ رہے ہیں, ہم جائیں اس کی کتابوں کو دیکھیں, اس کی مذہبی کتابوں کو. مثال کے طور پر جو ہے وہ مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اگر مثال طور پر کوئی آگے کہتا کہ نہیں یہ مثلا یہ شیعہ فرقہ مثال کے طور پر اس کے اندر جو ہے وہ ایمان نہیں پایا جاتا, دیکھیں اس کی کتابوں میں کیا ہے. جبکہ جو مذہب اہل بیت کے ماننے والے جو شیعہ فرقہ, میں سمجھتا ہوں جتنی دقیق توحید ان کے یہاں پائی جاتی اتنا کہیں نہیں پائی جاتی. تو میں بریکٹ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, ان کی کتابوں کو دیکھیں, اس کا مطالعہ کریں, اس کے بعد ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں. بس سن کر کے یا یہ کہ ایک ظاہری اعمال کو ملاک بنا کے ہم معیار بنا کے کسی کی شرک اور کفر ہے کسی کافر اور مشرک ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. خیر, ایک مفصل گفتگو, انشاءاللہ وہ کبھی اور وقت رہا اس پہ گفتگو کی جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار جو سورہ مرسلات کی تلاوت کرتا ہے, پروردگار اس کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ مشرک نہیں تھا بلکہ یہ موحد تھا. اس کے بعد جو ایک حدیث آپ کے فرزن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے فرزن امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص من قرأ سورۃ المرسلات، جو سورۃ المرسلات تلاوت کرے گا، عرف اللہ بینہ وبین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن پروردگار اس کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان شناخت پیدا کرے گا، یعنی اس کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار نصیب کرے گا پروردگار،
کیا کہنا سبحان،
یعنی اتنا اس کا فائدہ ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ ان معنوی فائدوں کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا تھا کچھ اس کے مادی اور دنیاوی فائدے اس کی طرف بے شار،
مثال زبر اچھا اس سورے کے تلاوت کے مادی اور دنیاوی فوائد،
جی بعض کتابیں لکھی گئی مثال طور پر خواص القرآن کے نام سے، قرآن کی خصوصیتیں، مادی خصوصیتیں، مثال طور پر بیماروں کے شفا کے لیے۔ البتہ میں بعد میں نقطہ عرض کروں گا اس حوالے سے کہ بعض لوگ جو صرف دعاؤں اور سوروں پہ اکتفا کرتے ہیں مرض کے، وہ کہاں تک صحیح ہے یا کس حد تک کرنا چاہیے، تو مادی اس کا فائدہ ذکر کیا گیا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے یا کوئی اس کا جاننے والا سفر میں ہے اور اس سورے کو پڑھتا ہے اس کے لیے، اپنے لیے سفر پہ جانے کے لیے، جو مسافر ہے اس کے لیے، تو بتاتے ہیں ہر طرح کے شر سے، ڈاکوؤں کے شر سے اور چوروں کے ڈر سے، جو شریر افراد ہوتے ہیں ان کے شر سے جو ہے محفوظ رہے گا وہ شخص۔ اور اسی طرح اگر دشمن پہ غلبہ پانا ہے تو اس کے لیے جو ہے کہا گیا کہ سورہ مرسلات انسان
کی تلاوت کی جائے،
کرنا چاہیے۔ یا کہا گیا، یا ایک جگہ پہ تھا سورہ، یہ ایک تفسیر ہے البرہان فی تفسیر القرآن کے نام سے، اس میں ایک فائدہ ذکر ہوا تھا کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو وہ سورہ مرسلات کو جو ہے وہ پیاس کے پانی سے اگر دھل کے پی لے تو اس کا پیٹ جو ہے درد صحیح ہو جائے گا۔ البتہ پیٹ کے درد بھی مختلف ہوتے ہیں، کس طرح کے ممکن ہے کسی میں فائدہ کرے کسی میں فائدہ نہ کرے۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ خواص، یہ فائدے ذکر ہوئے ہیں دنیاوی اور جسمانی اور جسم کی صحت کے لیے، لیکن بعض لوگ دیکھتے ہیں صرف جو ہے دعا پہ اکتفا کرتے ہیں، صرف سوروں پہ نہیں، جبکہ وہ پروردگار جس نے ان آیتوں میں فائدہ رکھا ہے، خود قرآن کے لیے کہا انہوں نزل من القرآن ما ہوا شفا، یعنی قرآن میں شفا ہے، خلاصے قرآن میں شفا ہے، اسی پروردگار نے اس دواؤں میں بھی شفا رکھی، ڈاکٹروں نے نہیں شفا رکھی، ڈاکٹروں نے خالی ایک چیز، چند چیزیں ملا کے ایک چیز تیار کر
کشف کی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں بیماری کے لیے شفا
شفا ہے، وہ شفا جس نے رکھی ہے
وہ پروردگار
البتہ اگر کوئی اس تصور سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا جو ہے وہ دوا لیتا ہے کہ یہ دوا مجھے شفا دے رہی ہے تو شرک ہے، اگر مطلب معیار جو شرک ہے یہ شرک ہو جائے گا، یہ ڈاکٹر
شفا دینے والا پروردگار ہے، اس نے شفا کو ان جڑی بوٹیوں کے اندر، ان پھلوں کے اندر اور مختلف دواؤں کے اندر جو انہی چیزوں سے مل کے بنتی ہیں،
جی جی، یعنی یہ ایک وسیلہ ہے، چاہے ڈاکٹر ہو یا دوا ہو، شفا کا جو پروردگار نے جو ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھی ہے یا اس دوا میں۔
بعض اوقات ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام تشخیص دے کے دوا دینا ہے، لیکن شفا حقیقت میں پروردگار کے ہاتھ میں۔
البتہ بات مجھے ابھی آپ نے جو ذکر کیا مجھے یاد آ گئی، میں ایک اسپتال میں گیا، پرانا اسپتال بنا ہوا تھا، اس مجھے ایک اچھی عبارت لگی، اس میں لکھا ہوا تھا الدواء عندنا والشفاء عند اللہ، دوا ہمارے پاس ہے شفا اللہ، حقیقت یہی ہے کہ ڈاکٹر جو تجویز کرتا ہے دوا کو، دوا میں جو شفا پیدا کرتا ہے پروردگار۔ تو کہنے کا مطلب میں کہنا چاہ رہا تھا کہ چاہے وہ سورے ہوں، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ تعویذ ہو، کچھ بھی چیز ہو، یعنی صرف منحصر اس میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی تھی، دیگر انبیاء کی بھی یہی سیرت تھی، ائمہ علیہ السلام کی بھی یہی سیرت تھی کہ جو ہے وہ دعا بھی کرتے تھے اور دعا بھی کرتے۔
بہت بہت شکریہ قبلہ، ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ اس خوبصورت گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ مرسلات کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ بریک کے ساتھ بھی، بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے۔
سورہ مرسلات، ان آیات میں جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ بعض کے نزدیک ہوا اور بعض کے نزدیک فرشتوں کے اوصاف ہیں، لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ اوصاف فرشتوں کے ہیں، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو امر الہی لے کر پے در پے نازل ہوتے ہیں اور بڑی تیزی و سرعت کے ساتھ تعمیل کرتے ہیں اور وحی الہی پر مشتمل صحیفوں کو پھیلاتے ہیں، جن سے حق و باطل میں فرق اور امتیاز ہو جاتا ہے، اور جو رسول کریم پر قرآن کو نازل کرتے ہیں، جس سے عذر اور حجت پوری اور تنبیہ بھی ہو جاتی ہے۔ ان سب فرشتوں کی قسم جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اس تفسیر کے مطابق قسم اور مضمون میں ربط سمجھ میں آ جاتا ہے۔ گویا اللہ فرمانا چاہتا ہے، میرے اس مذکورہ نظام کی قسم، قیامت ضرور واقع ہوگی، یعنی اس نظام میں روز جزا کا ہونا لازمی ہے، ورنہ یہ پورا نظام عبث ہو جائے گا۔ رسولوں کو اپنی اپنی امت پر گواہی دینے کے لیے مقررہ وقت یعنی قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس دن کی ہولناکی اور عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے یہ کہنا وما ادراکا اس دن کی ہولناکی اور عظمت کی طرف اشارہ ہے، اسی سے یہ کہنا وما ادراکا ایک محاورہ ہے کسی امر کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اولین و آخرین سب کے لیے اللہ کا قانون مکافات ایک ہے۔ حقیر پانی کی تعبیر یہ بتانے کے لیے ہے کہ تم اپنے ماضی پر نظر کرو اور اپنی حیثیت اور قیمت کا اندازہ کرو، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، مال ابن آدم والفخر اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، اولاد آدم کو فخر سے کیا کام جس کی ابتدا نطفہ اور انتہا مردار ہے۔ بچہ شکم مادر میں رہتا ہے، لیکن اس کا تعین صرف اللہ کر سکتا ہے کہ شکم مادر میں کتنی مدت تک رہ سکتا ہے۔ اس کی تخلیق کے تکمیل کے ساتھ اللہ نے اس کے مقدار کا بھی تعین کیا ہے کہ جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے یہ بچہ کس شخصیت کا مالک بننے والا ہے۔ علم نجعل الارض کفاتا، کفات کا ایک معنی ظرف کے ہیں، اس اعتبار سے یہ معنی بنتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو زندہ اور مردہ لوگوں کے لیے ظرف نہیں بنایا؟ اور اس کے ایک معنی حرکت کے بھی ہیں، اس صورت میں اس کے یہ معنی بنتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو متحرک نہیں بنایا؟ لیکن یہ معنی مراد لینا قرین قیاس نہیں، کیونکہ زمانہ خطاب کے لوگ حرکت عرض سے واقف نہ تھے کہ اس کو مسلمہ امر قرار دے کر ان سے خطاب کیا جاتا۔
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، پیام رحمان پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان، جس میں ہم سورہ مرسلات کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ قبلہ حسنی صاحب، ہماری گفتگو تعارف اور فضیلت کے حوالے سے شاید مکمل ہو چکی ہے، اگر کوئی نقطہ رہ گیا ہے تو آپ بیان فرمائیں، ورنہ میں اگلے سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں۔
بسم اللہ۔
جی، سوال یہ ہے کہ ابھی ہم جزی سوالات کی طرف نہیں آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے مفاہیم اور مطالب اور اس سورے کا جو محور ہے، جس محور کے گرد یہ سورہ گفتگو کر رہی ہے، اور یوں کہا جائے کہ ویسے تو قیامت کا موضوع ہے، لیکن آپ تھوڑا سا جزیات کی طرف جا کے اشارہ فرمائیں کہ اس کے اندر کیا کیا مطالب آئے ہیں۔
جی دیکھیں، جہاں تک مطالب کا تعلق ہے تو ابتدائی جو اس سورے کی ہوتی ہے وہ قسموں سے ہوتی ہے، اور قسموں کے بعد جو ہے وہ قیامت سے متعلق کچھ رونما ہونے والے حادثات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پروردگار مثلا کہتا ہے کہ ممکن وعائے ہو یا عذاب ہو ان لوگوں کے اوپر کہ جو جھٹلانے والے ہیں، یعنی اس دن قیامت کو جھٹلانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ روئے زمین پر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں یا جو اس کی عظمتوں کے مظہر ہیں، ان کا ذکر پروردگار نے کیا ہے، یا انسان کی خلقت کی بعض خصوصیات کا تذکرہ پروردگار نے کیا ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ اس کو ایک حقیر پانی سے پیدا کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک محفوظ جگہ کے اوپر رکھنا انسان کو، اور ظاہر سی بات ہے سب عظمتوں کا اندازہ اسی پر لگ سکتا ہے جب انسان دیکھے کہ سائنس نے اس بارے میں کیا کہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یعنی یہ واقعاً پروردگار نے کس محفوظ جگہ پہ اس نطفے کو رکھا ہے جو بعد میں بچے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ انسانی خلقت پر پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک معین وقت کے لیے رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا بھی ایک وقت معین ہے،
بالکل ایک پیریڈ ہوتا ہے بچے کا،
جی
کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور بہت ہی حفاظت کے ساتھ پروردگار عالم نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھا، اور وہ نو مہینے بعد جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔
وہی میں نے کہا کہ یعنی وقت جیسے اس علم جیسے سائنس بڑھ رہی ہے، یہ پروردگار نے جو قرآن میں اپنے کلام میں جو بیان کیا ہے، اس کی ان باتوں اور اس کے نورانی اقوال جو ہیں قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کی عظمتوں کا اندازہ جو ہے ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ صرف یہ آیتیں پڑھ لینا, اس کے بعد جو علم کہہ رہا ہے اس سے اس کو منطبق کرنا, تطبیق دینا کہ کیا ہے, تب معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں کا واقعی مفہوم کیا ہے, کس طرح پروردگار کہتا ہے. ہم نے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا کہ محفوظ جگہ مثلا کس طرح
بہت سی بڑی بڑی شخصیات قبلہ جو اس مقام پر پہنچ گئی ہیں کہ جنہوں نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ قرآن کی یہ آیات جو 1400 سال پہلے قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئیں, ان کے اندر کیا پیچیدگیاں ہیں, کتنے علوم ان کے اندر سمائے ہوئے ہیں. تو ہم نے ایسی شخصیات کو بھی دیکھا ہے جو صرف ان آیات کی حقیقت کو آج درک کرنے کے بعد, سمجھنے کے بعد مسلمان ہو گئے.
ہاں یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو صاحب علم ہے, صاحب فہم ہے اور اپنے عقل سے کام لیتے ہیں, عقل استعمال کرتے ہیں, تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ مخلوق کا کلام نہیں ہے, خالق کا کلام ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے. ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہدایت پا جاتے ہیں اور وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں. خیر تو میں مطالب عرض کر رہا تھا, اس کے بعد پروردگار نے مجرموں کے جو دردناک انجام ہے مجرموں کا یا گزشتہ قوموں کا اس کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح سے جو لوگ اس دن قیامت کے دن کو جو جھٹلانے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ میں عرض کروں کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں مثلا ان کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. مثال طور پر ایک بار ممکن ہے کہ انسان زبان سے جو ہے وہ قیامت کو جھٹلائے اور عمل سے بھی قیامت کو جھٹلائے, یعنی عمل ایسے کرے کہ جو عقیدہ قیامت کے مخالف ہو. لیکن ایک مرتبہ ممکن ہے انسان دل سے قبول رکھتا ہو, قیامت کو قبول کرتا ہو, زبان سے بھی اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے, اقرار, لیکن ممکن ہے عمل اس کا جو ہے وہ اس عقیدہ قیامت کے جو ہے مخالف ہو. قیامت کس لیے؟ تاکہ انسان
وہ عمل وہ نادانی کے زمرے میں چلا جائے گا, چونکہ جب وہ دل سے مانتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن عملاً متوجہ نہیں ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ عقیدہ قیامت کے خلاف جا رہا ہے.
لیکن بعض ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ نادانی کے طور پر کوئی سہون اس سے کوئی گناہ ہو گیا, مثال کے طور پر متوجہ نہیں تھا, لیکن وہیں میں دیکھتے ہیں کہ نہیں, ایک انسان جو ہے وہ مسلمان بھی ہے لیکن اس کے باوجود مثلا اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بے گناہوں کے خون سے آلودہ ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ زبان سے اقرار کر رہا ہے اور دل میں بھی ممکن عقیدہ رکھتے ہیں, عمل اس کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ عقیدہ قیامت نہیں رکھتا. کیونکہ عقیدہ قیامت رکھتا ہوتا تو صرف جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بنائے ہوئے معیار اور بنیادوں کے اعتبار سے ان کو معیار بنا کے جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کا یا دوسرے بے گناہوں کو جو ہے وہ خون نہ بہاتا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عملاً جو ہے وہ قیامت کا عقیدے کا منکر ہے. کیوں؟ اس لیے قیامت ایک ایسا دن ہے کہ ہر عمل پہ جو ہے وہ جزا دی جائے گی, ہر برے عمل پہ سزا دی جائے گی.
عمل مثقال ذرۃ خیر
اچھے جائے گی. اگر انسان کسی جو ہے وہ ان بے گناہ انسان کو قتل کرے یا بے گناہ مسلمان کو قتل کرے, ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں اس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے. من قتل مومن متعمدا فجزاؤہ جہنم, جو کسی بھی صاحب ایمان کو کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ عمدن قتل کرے اس کی جزا جو ہے وہ, اسی طرح بے گناہ انسان کو مسلمان بے گناہ انسان کو بھی انسان قتل کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا مسلمان ہے کہ جو عمل سے
جو ہے وہ قیامت کا صراحتاً انکار کر رہا ہے.
انکار کر رہا تو اس کے لیے بھی جہنم ہے کہ جو اپنے ہاتھ کو جو ہے بے گناہ اور معصوم انسانوں اور مسلمانوں کے خون میں آلودہ کر رہا ہے. اس کے بعد پروردگار نے جو ہے وہ جو بہشتی افراد ہیں ان کے لیے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی اور کس طرح کی نعمتیں ہوں گی, کیا کون سے چشمے ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہیں سے وہ یعنی قرآن کی وہ روش معلوم ہوتی ہے کہ جو اس نے انسانوں کی تربیت کے بہت سی روشیں استعمال, مثلا موعظہ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے, مثالوں کو روش بنایا ہے قرآن میں, مثالیں دیتا ہے مختلف طرح سے کہ جو ہے وہ مختلف اچھے لوگوں کو مثال دیتا ہے, برے لوگوں کو مثال دیتا ہے,
کہیں ڈرا کے جو ہے وہ تربیت کی ہے, کہیں تشویق اور ترغیب دے کے مائل کر کے کسی اچھی چیز کی طرف.
تو یہ سب قرآن کی روشیں. اس طرح ایک روش جو خود اس قرآن میں پروردگار نے تربیت کی, ظاہر سی بات وہ بچوں کے لیے بھی مفید ہے اور معاشرے میں جو بھی مفید ہے وہ رویش, وہ یہ کہ مقایسہ کر رہے ہیں, یہ برے لوگ ہیں یہ اچھے لوگ, یہ برے لوگوں کا یہ انجام ہے, اچھے لوگوں کے لیے یہ نعمتیں. یعنی اب دونوں راستہ پروردگار مقایسہ کر کے
موازنہ
دونوں راستوں کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اب تمہارے اختیار میں ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو یہ انجام ہوگا, یہ عذاب ہوگا, یہ راستہ اختیار کرو گے تو اس کے لیے ہم نے تمہارے لیے یہ نعمتیں جو ہے وہاں کے اوپر مہیا کر رکھی. اب اس کے بعد جو ہے وہ محور, جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا, تو باتوں سے اور مطالب کو بیان کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سورہ کا محور جو ہے قیامت کا بیان ہے اور قیامت کے مختلف حالات کا بیان ہے, اور اس کا مقصد در حقیقت اس سورے کے محور جو قیامت کی گفتگو ہے، اس کے حالات کی گفتگو، اس کے مقصد میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. مقصد یہ کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اس چند روزہ دنیا میں کھو نہ جائے، اس میں جو ہے وہ غفلت کا شکار نہ ہو جائے. اور انسان
یہاں اس دنیا کے اندر جو چکا چوند ہے،
جی جی،
جو جذابیتیں ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، انسان اس میں گم نہ ہو جائے،
جی،
بلکہ بالکل ہمیشہ یاد خدا میں اور قیامت کی یاد جو ہے وہ زندہ،
یعنی ایسا نہیں ان سے استفادہ نہ اٹھا، ان سے استفادہ نہ کر، نہیں، استفادہ کرے. یہ مومن اور مسلمان اور تمام انسانوں کے لیے ہی پروردگار نے، لیکن یہ چیزیں انسان کو کہ ضمیر کو مردہ نہ کر دیں،
اس کو یاد خدا سے غافل نہ کر،
غفلت میں مبتلا کر دیں، یاد خدا سے غافل نہ کر دیں. اس لیے پروردگار دیکھیں بار بار جو ہے وہ ان آیتوں کا، ان سوروں کو تذکرہ کرتا. ظاہر سی بات خود سورہ مرسلات ایک ایسا سورہ ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ما اسرع الشیب الیک، کہ آپ کتنی جلدی بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا شیبنی، مجھے بوڑھا کر دیا کس نے؟ سورہ ہود نے، شیبنی الہود، ہود والواقعہ والمرسلات فاما یتساءلون، مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کس نے بوڑھا کر دیا ہے؟ سورہ واقعہ نے، سورہ ہود نے، سورہ مرسلات نے،
اور سورہ نبا نے.
سورہ نبا نے یعنی کیا؟ یعنی اس میں ایسے مطالب ہیں کہ جو میرے روح اور جسم پر اثر انداز ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی روح، ظاہر سی بات ہے
پیغمبر کا جو دل، ان کا قلب اور ان کی معرفت کا جو عالم تھا، وہ یقیناً کسی غیر معصوم سے وہ قابل قیاس نہیں ہے. ہم سورے پڑھ جاتے ہیں، بڑے بڑے اہم سورہ، سارے سورے اہم ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ چار سوروں نے مجھے بوڑھا کر
بوڑھا کر دیا،
تو یہ سورے ہم پڑھ لیتے ہیں اور کچھ زیادہ اثر نہیں لیتے اس کا.
ہاں یعنی ٹھیک ہے اثر، لیکن وہی ہے کہ کسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان اس میں مطالب پہ غور و فکر کرے،
صرف
جو ہے وہ الفاظ پہ اکتفا نہ کرے بلکہ اس پہ غور و فکر کرے. کس لیے پروردگار نے مطالب رکھے، اس کا مقصد کیا ہے، اس پہ توجہ دے، اس کو اپنائے اپنی زندگی میں. ظاہر سی بات ہے حضور کے تو کا ہر عمل جو ہے وہ قرآن کی تفسیر تھا، اور یہ سورے خود ان کے قلب پہ نازل ہوتے تھے، قلب مبارک پہ نازل ہوتے تھے، اور یہ اثر ہوا آپ کے اوپر کہ کہیں فرمایا کہ میرے بوڑھا ہونے کی وجہ ہے کہ ان کے انسورین کے مطالب نے جو ہے وہ میرے اوپر اثر کیا ہے اتنا کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں قیامت کی فکر میں ہوں، اس وقت کے حالات کی فکر میں ہوں، اس وقت کے حساب کتاب کی فکر میں ہوں. ظاہر سی بات ہے جب حضور کو اتنی فکر ہے کہ وہ یہ فکر انہیں بوڑھا بنائے دے رہی ہے، تو ہمیں کتنی فکر کا کرنا.
یقیناً پروردگار توفیق دے قبلہ ہم سب کو کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سمجھیں، اور پروردگار ہمیں ان پر، ان سوروں پر، ان کی آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الہی آمین.
الہی آمین یا رب العالمین. قبلہ ہم تھوڑا سا آیات کی طرف چلتے ہیں. ایک تو یہ اب تک جو گفتگو ہوئی ایک اجمالی اور یوں کہا جائے گا طائرانہ نگاہ جو ہے وہ اس سورے پر ڈالی گئی. اس میں مختلف قسمیں کھائی گئی ہیں سورے کے بالکل ابتدا سے، والمرسلات عرفا سے لے کے آگے. تو ان قسموں کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟
جی جی، میں چاہوں گا کہ ان قسموں کی جو قسم کھائی گئی ہے، جو قسمیں کھائی گئی ہیں یعنی ان آیتوں میں، ان کے معنی کے لحاظ سے جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں جس میں قسم کھائی پروردگار نے، یہ فرشتوں سے متعلق ہے.
اچھا،
فرشتوں کی قسم، ابھی اس کا میں ترجمہ کروں گا. دوسری تفسیر یہ کہ نہیں، اس میں ہواؤں کی قسم کھائی ہے پروردگار نے، فرشتوں کی قسم
نہیں
کھائی. تیسری یہ کہ نہیں، دو آیتیں جو شروع کی ہیں سنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمرسلات عرفاً فالعاصفات اسفا، اس میں پروردگار نے جو ہے وہ ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اور بقیہ میں جو ہے وہ فرشتوں کی قسم کھائی. یہ مختلف تفسیر ہیں. البتہ میں عرض کروں، ابھی اس کا میں معنی عرض کروں گا دونوں کے لحاظ سے، کہ جو کہتے ہیں فرشتوں کی بھی یہ قسم کھائی، جو کہتے ہیں ہواؤں، دونوں کے لحاظ میں معنی کروں گا، پھر وہ معنی خود ہی واضح ہو جائیں گے جن کا بیان ہے. لیکن دو آیتیں وہ ہیں کہ جو فرشتوں کی قسم ہے جس میں ہواؤں کی قسم ہے، اور باقی تین آیتیں وہ ہیں جس میں فرشتوں کی قسم ہے. یہ تین تفسیر ہیں. لیکن ان کا مقصد میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں. ان کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار نے اس،
یعنی شروع کی جو پانچ آیتیں ہیں، قبل میں آپ کی بات،
جی جی جی،
جو شروع کی پانچ آیتیں میں ان کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. یہ جو پانچ آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم نے قسم کھائی.
جی 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 ہاں، اور میں نے وہی عرض کیا کہ جب اگر پہلی تفسیر کے مطابق ہم ان کے معنی کریں تو معنی اس طرح سے ہوگا، یعنی جس میں کہا گیا کہ فرشتوں کی قسم کھائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، ان فرشتوں کی قسم کی جو تیزی سے جو ہے وہ آتے ہیں پروردگار کی طرف سے، تیزی سے چلتے ہیں، اس کے بعد یہ ان جو مسلسل پروردگار کی طرف سے آتے ہیں، کیا کس لیے آتے ہیں؟ پیغام لے کے آتے ہیں، یعنی انبیاء پہ نازل ہوتے ہیں پیغام لے کے. اس کے بعد والفلاسفات و اسفا، اب وہ یہ جو پیغام لے کے آتے ہیں اپنے وظیفے کو، یہ آندھی اور طوفان کی تیزی سے کی طرح انجام دیتے ہیں، یہ مانا ہو. اچھا، والناشرات نشرا، اور یہ جو ہے وہ اس پیغام کو جو ہے وہ منتشر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو نشر کرتے ہیں، یہ جو پیغام لے کے آتے ہیں اس کو پھر وہ جو ہے نشر کرتے ہیں ملائکہ کس کے، یعنی انبیاء کے پاس لے کے آتے ہیں، اس کو نشر کرتے ہیں. فالفارقات، پھر یہ وہ ہوتے ہیں فرشتے کے جو حق و باطل میں جو ہے وہ فرق پیدا کرتے ہیں، یعنی یہ جو پیغام لے کے آتے ہیں وہ پیغام وہ ہوتا ہے کہ جسے حق و باطل میں انسان جو ہے وہ فرق پیدا کر سکتا ہے. فالملقیات ذکرا، یہ فرشتے ان فرشتوں قسم کی جو ذکر کو اور جو اللہ کا پیغام ہے اس کو جو ہے وہ انبیاء کو القا کرتے ہیں، انبیاء کو جو ہے وہ لے کے آتے ہیں،
جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو
القا کرتے ہیں
پہنچاتے ہیں ان انبیاء تک جن کے لیے پروردگار عالم نے وہ پیغام بھیجا.
جی جی، تو یہ فرشتوں کے لحاظ سے جو معنی کیے گئے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ جو ہے مراد وہ ہے کہ ہوائیں مراد ہیں. اب ہواؤں کا اگر معنی کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ہوائیں ان ہواؤں کی قسم کی جو مسلسل چلتی ہیں.
جی،
ان ہواؤں کی قسم.
قبلہ اگر اجازت دیں تو بریک لے لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد انشاءاللہ یہ جو دوسری تفسیر ہے آپ بیان فرمائیں گے.
جی جی.
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے، جس میں ہم قرآن مجید کے 29 سپارے کا آخری سورہ یعنی سورہ مرسلات اور اس کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، گفتگو جاری و ساری.
أفنى فيوجدني هواك وإنني سأظل أعشق في هواك غيابا وسناك يخطف ناظري فيرتمي في جانحي فيخطف الأعصاب وكذا أراك وأنت نهض حضارة وأرى سواك متى قلاك السرى هذه ملامح أحمد مرسومة لو خاطبت عمر الزمان تصابا لو قاسمت زمر الملائك ومضة من نورها لهوى الملاك وذابا
قافيتي إليك شرابا وزعمت أنك تعشق الأكواب أهرقت قافيتي إليك شرابا وزعمت أنك تعشق الأكواب وسرقت أنفاس الصباح أصوغها شعرا يظل براحتيك كتابا محمد يا محمد يا محمد
أمحمد وغفت على اسمك نغمة تنساب في فكر الزمان صوابا قامت على اسمك للوجود دعائم ودخلته فجبرت منه نصابا يا ابن العطائب والأطائب بعده نسيت وفيه تفاخرت أنسابا يا ابن المفاخر والمفاخر حوله سجدت فقامت تملأ الأحقابا حبني عرفت من الشموس إذا بدت وجها فثم عن الورى مغابا.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کر, اور وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہم گفتگو جاری و ساری رکھیں گے مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سے سورہ مرسلات کے تعارف کے حوالے سے. جی قبلہ, آپ بیان فرما رہے تھے کہ قسمیں جو پروردگار نے کھائی ہیں ان کا ہدف اور مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟
جی, تو میں نے عرض کیا کہ اس کی تین تفسیریں کی گئیں. ایک تفسیر جو ہے وہ جس میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی, دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس میں ہواؤں کی قسم کھائی. مثلا والمرسلات,
یہاں مراد جو ہے وہ ہوائیں ہیں,
ہوائیں ہیں کہ مثلا وہ ہوائیں جو تیزی چلتی ہیں, اور طوفانوں کی قسم جو تیزی چلتے ہیں کہ جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں, اور جو ہے وہ ان جو پانی ہوتے ہیں ان کو وہ زمین تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے وہ لوگوں کو یاد خدا میں ڈالتے ہیں, مطلب یہ ہوائیں جو ہے وہ یاد خدا میں ڈالتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مقصد بیان کر رہا ہے, جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا اپنے بعد میں کہ مقصد کیا ہے اس کا, مگر خود ہی مقصد پروردگار نے اس میں بیان کیا ہے آیت نمبر 7 میں, انما توعدون لواقع, تم کا جو تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے واقع ہونا, یعنی جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے. یعنی ایک تو یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا, چاہے وہ قیامت کے متعلق وعدہ ہو یا وہ چیزوں کے متعلق واقعہ ہو. اس کے بعد پروردگار جو مختلف علامت اور نشانیاں بیان کرتا ہے قیامت کی, جو واقع ہونے والی, جس کی ظاہر سی بات ہے جس کو پروردگار نے بعض جگہوں کے اوپر یعنی اس یقینی حد تک بیان کیا اس کے لیے کہا گیا کہ واقع ہو چکی, مثلا اقتربت الساعہ, مطلب اس طرح کہ قریب آ گئی یا قیامت واقع ہو گئی, مثلا یعنی جو یقینی چیز ہوتی ہے اس کو جو عربی میں ماضی
اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ گویا وہ واقع ہو چکی
ہے. تو اس میں وہ کہ بعض علامتوں میں اشارہ کروں کہ وقت کم ہے, مثلا یہ سورج کی جو چمک,
میرے خیال ہمارے پاس شاید زیادہ سے زیادہ ایک منٹ رہتا ہے,
ہاں تو میں اس میں بات ختم کرنا چاہوں گا. ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی اور آسمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے شقاق پیدا ہو جائے گا, اس میں جو ہے درار پیدا ہو جائے گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پہاڑ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اپنی جگہ سے جو ہے اکھاڑ دیے جائیں گے, اور رسولوں اور پیغمبروں کو ایک معین وقت کے لیے جو ہے جمع کیا جائے گا. اور اس کے بعد آگے پروردگار کہتا ہے کہ وہ بہت ہی وہ یوم الفصل ہے, وہ کون سا یوم الفصل ہے کہ تم کو بھی نہیں پتا ہے پیغمبر, تم بھی اس کو درک نہیں کر سکتے ہو کہ وہ کون,
اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن جو وائے ہے اور ویل ہے
ان لوگوں کے اوپر
مکذبین ہیں جو جھٹلانے والے ہیں. بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب آپ کی گفتگو کا, اور مجھے بہت مزہ آیا, استفادہ کیا, یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی کما کہو استفادہ کیا ہوگا. اور پروردگار کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں زیادہ سے زیادہ انس اور مانوس ہونے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم, الہی امین. ناظرین انشاءاللہ اسی سورہ کو ہم آئندہ ہفتے بھی اس کے تعارف کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں جاری و ساری رکھیں گے. مجھے, میرے مہمان اور میرے تمام دوستوں کو پیام رحمان کے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, اجازت دیجیے.